الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. یہ دو صورتیں جو تیسرے پارے کے تقریباً وسط میں ہیں اس حوالے سے بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی جو دو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں اس میں اکثر و بیشتر انہی کی تلاوت کیا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ. اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت آپ کے پیش نظر تھی ان خطبات جمعہ میں وہ تذکیر تھی، یاد دہانی، نصیحت قرآن حکیم کے ذریعے. اور ان دونوں ہی صورتوں کے اندر بالکل وسط میں واحد موجود ہے فذکر ان نفعت الذکرٰ، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی، آپ تو تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، یاد دہانی کراتے رہیے، اس لیے کہ اس سے نفع تو وہی حاصل کرے گا کہ جو اس کے اندر کوئی مادہ ہوگا آگے بڑھنے کا. نصیحت تو انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی جن کے اندر نیت ہے کچھ خدا خوفی کی، سستے میں آگے بڑھنے کی. اور اسی طرح سورہ غاشیہ میں بھی فذکر انما انت مذکر، ان دونوں ہی صورتوں کے اندر گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تذکیر کا، واعظ و نصیحت کا. اور وہ آیہ مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کی آخری آیت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے. فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی اللہ کی تسبیح کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اپنے رب کی پاکی کے جو بہت بلند ہے، الاعلی ہے، بہت اعلیٰ و رفع ہے. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اجعلوہ فی سجودکم، اس آیت کو اپنے سجدے کا حصہ بنا لو. لہذا ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، گویا کہ یہ امتثال امر ہے اس حکم کا، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی. الذی خلق فسوا، وہ اللہ کے جس نے تخلیق فرمائی ہے، تمام مخلوقات اسی نے پیدا کی اور پھر سب کو درست کر دیا. والذی قدر فہدا، اور اس نے ایک اندازہ ٹھہرایا اور اس کے مطابق اس نے رستہ دکھا دیا. جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو ان کا مادہ جو ہے وہ آگ تھا، ان کا وجود بڑا لطیف تھا، ایک فضا میں جو ہے بہت اوپر تک وہ رسائی ہے ان کی، انسانوں کا وجود کثیف ہے. ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہیں، اور اسی کی مناسبت سے وہ رستہ یا وہ ہدایت کا رستہ بھی انہیں دکھا دیا. یہ جو جبر و قدر کا معاملہ ہوتا ہے یہ خاصا پیچیدہ بھی ہے، لیکن یہ کہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لمٹس رکھنی ہے کسی انسان کے لیے، انسان اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا. ہمارے سوچنے کی بھی ایک لمٹ ہے، حالانکہ لامحدود کا ایک عدد ہمارے ہاں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفات لامحدود ہیں، انفائنائٹ ہیں، لیکن انفائنائٹ کا تصور جو ہے ہمارا محدود ذہن کر ہی نہیں سکتا. قرآن حکیم میں مختلف اسالیب تو یقیناً بیان ہوئے ہیں کہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، ایک درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ کہ اس کی صفت علمیت جو ہے اس کا کوئی اندازہ ہم اس محدود ذہن سے تو نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کسی نے پوچھا تھا یہ جبر و قدر کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑی پیاری ایک تمثیل کہہ لیجیے، یا اس شخص کو جو سوال کرنے والا تھا اس سے کہا کہ تم اپنی ایک ٹانگ بلند کرو، اٹھاؤ. اس نے بہت سہولت سے ایک ٹانگ اٹھا لی. پھر حضرت علی نے کہا اب ذرا دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ. اب یہ لمٹ ہے، وہ ہے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، کہ تم دوسری ٹانگ اٹھا سکو. تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بھی پیدا کی ہے اس کی ایک خاص لمٹ متعین کر دی ہے. والذی اخرج المرعا, وہی ہے جس نے نکالا ہے تمہارے کھانے کے لیے بھی تمام چیزوں کو, فصلیں ہیں, پھل ہیں, ہر شے, اور اسی طرح چارہ نکالا ان کے لیے کہ جو تمہارے مویشی ہیں, ڈھور ڈنگر ہیں. فجعلہ غثاء احوا, اور اس کے بعد وہ نقشہ جو ہے پھر دوبارہ سامنے لے آیا گیا کہ جب وہ کھیتی کٹ جاتی ہے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے سوائے چورے کے, بالکل سیاہ رنگ کا جو ہے گویا کہ ایک چورا ہے کہ جو اس زمین کے اندر بکھرا ہوا ہے. یہی معاملہ جیسے کہ ہم نے سورہ حدید میں پڑھا تھا, انسان کا لائف سائیکل بھی یہی کچھ ہے. کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی, اور اس کے بعد اس کا جو ہے بچپن, لڑکپن, پھر جوانی, اور اس کے بعد پھر ادھیڑ عمری, اور بالآخر جو ہے مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے. فجعلہ غثاء احوا, اس کو پھر جو ہے بالکل ریزہ ریزہ کر دیا, پورا کٹ کر کر. سنقیوں کا فلاح تنسا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو پڑھائیں گے یہ قرآن, اور وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں حضور سے کہا گیا تھا کہ اے نبی اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ مشقت نہ لیجیے اپنے اوپر. بلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ, اور اسی طرح سورہ قیامہ میں لا تحرک به لسانک. اب حضور کا جو ایک ذوق و شوق بھی تھا, قرآن کے ساتھ محبت تھی. سورہ انعام جو ہے 20 رکوعوں پر مشتمل بڑی طویل سورت ہے, تقریباً سوا یا ڈیڑھ پارے پر مشتمل. وہ یک بارگی حضور پر نازل ہوئی, اور حضور نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کے جلاؤ میں نازل ہوئی تھی, اور ان 70,000 فرشتوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کے ترانے تھے, اور پوری کائنات گونج رہی تھی ان ترانوں سے. لیکن یہ کہ اتنی طویل سورت جب حضور پر نازل ہوئی تو حضور اپنے اوپر مشقت لیتے تھے, اس کو جلد از جلد یاد کریں اس سے پہلے کہ اور وہی آئے اور اس کو بھی یاد کرنا ہوگا. لہذا حضور کو کہہ دیا گیا کہ اس قرآن کو آپ کے قلب و ذہن کے اندر محفوظ کر دینا, آپ کی یادداشت میں محفوظ کر دینا ہمارے ذمہ ہے. سنقرئک کا فلا تنسا, ہم اس کو پڑھوا دیں گے آپ کو قرآن کو, فلا تنسا, اور پھر آپ کسی قسم کا کوئی نسیان نہیں ہوگا کہ کسی شے کو بھول جائیں. الا ما شاء اللہ, ہاں جو شے اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی تھا, ایسی آیات بھی ہیں کہ جو پھر منسوخ ہو گئی, لیکن یہ قرآن کا جز آج بھی ہے اور پڑھی جاتی ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی, یقیناً وہ جانتا ہے ہر ظاہر اور مخفی کو, خواہ تمہارا قول ہو یا تمہارا عمل ہو, کسی اور کے نگاہ میں ہے یا نہیں ہے, اللہ کی نگاہ میں ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم آپ کے لیے آسانی فراہم کریں گے, اور آسان رستے کو بہت آسان کر دیں گے. یہ دین کا رستہ اس وقت تو بہت کٹھن نظر آ رہا ہے, مخالفتیں بھی ہیں, اور جس سے آپ کا یہ کلیجہ پار کر دینے والے جو ہے الفاظ بھی آپ کو سننے پڑ رہے ہیں, لیکن ان شاء اللہ ہم بہت جلد آپ کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے. فذکر ان نفعات الذکرہ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تذکیر کیجیے, یاد دہانی کرائیے, نصیحت کیجیے. ان نفعات الذکرہ, اگر آپ کا یہ نصیحت کردہ ان کے حق میں سود مند ثابت ہو جائے, کاش. اور وہ گویا کہ وہ لوگ جو اس معاشرے کی کریم تھے, انہوں نے تو پھر اس دعوت کو لبیک کہا, قبول کر لیا. سیذکر من یخشى, اس قرآن سے نصیحت تو وہی حاصل کرے گا کہ جس کے اندر کوئی خوف ہے اللہ کا, جو قرآن کے بارے میں بھی کہا گیا نا ہدى للمتقین, یہ ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے. کچھ نہ کچھ رمق تو ہو خدا خوفی کی, کچھ پیاس تو ہو اللہ تعالیٰ کے اس دین کو سمجھنے کی, ان کے لیے جو ہے قرآن حکیم ہدایت ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, اور بہت ہی شقی اور بدبخت ہوگا وہ شخص جو قرآن سے اعراض کرے گا. الذي يصلى النار الكبرى, جس کو بہت بڑی آگ میں جھونک دیا جائے گا. تو قرآن سے اعراض کرنا یا قرآن سے پہلو تہی کرنا یا اس کی دعوت کو رد کر دینا, قبول نہ کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ, کہ اگر آپ ایک اعتبار سے کہیں گے تو قولی تکذیب نہ بھی ہو, لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص یا کوئی ایک امت جو ہے عملی تکذیب کر رہی ہو من حیث المجموع, تو یہ گویا کہ آیا مبارکہ اس پر بھی صادقہ کرے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, اور پھر وہ جہنم تو وہ ہے کہ جس میں نہ انسان زندوں میں ہے نہ مردوں میں. لا يموت فيها ولا يحيا, انسان زندگی چاہتا ہے, زندہ رہنا چاہتا ہے, کس لیے؟ تاکہ یہاں لذات دنیاوی سے استفادہ کر سکے. اور موت ہوتی ہے یہاں کا کرب, یہاں کی تکالیف, یہاں کے غموم, ان تمام چیزوں سے نجات دینے کے لیے. لیکن موت کا وہاں چونکہ معاملہ نہیں ہوگا, لہذا وہاں تو انسان گویا کہ موت کے قریب پہنچ کر بھی پھر دوبارہ جو ہے اسی طرح جو ہے زندہ کر دیا جائے گا کہ جیسا کہ اب وہ تمام ان عذاب کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب اور بامراد ہوا وہ شخص کے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلى, اور اس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا, اپنے رب کی یاد کو دلوں میں بسائے رکھا. فصلى, اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز. افضل ترین ذکر قرآن حکیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. از ذکر، ذکر کے ساتھ الف لام لگا دیں تو یہ معرفہ بن گیا، از ذکر قرآن ہے. لیکن اس ذکر خداوندی کی جو اعلیٰ ترین شکل ہے وہ نماز ہے، جس میں دس دستہ آپ کھڑے ہیں، کعبہ روح ہیں اور پھر یہ کہ پاک صاف کپڑے ہیں، جگہ بھی پاک ہے، اور مؤدب ہو کر اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں. تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشائے نہ راضی نہ صاحب کشاں. تو یہ کیفیات تو ہوتی ہیں اس شخص کی کہ جو قرآن حکیم میں ڈوب کر پڑھ رہا ہو، اس کو سمجھ کر پڑھ رہا ہو. بس اسے رونا حیات دنیا، لیکن تمہارا مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر مبقا، جبکہ آخرت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی بھی اور انتہائی خیر ہے، بہترین جگہ ہے. اس کے مقابلے میں تم نے سلیکٹ کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو، اسی کو ترجیح دیتے ہو. اِنَّ فَهَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، اور یہی آخرت کا معاملہ ہے کہ جو موجود رہا ہے تمام کتابوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے اس کا ذکر خاص طور پر کیا گیا، اور حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی. ہر نبی اور رسول آیا تو وہ انذار کرتا رہا، خبردار کرتا رہا کس حوالے سے، کہ مرنا ہے اور مرنے کی بعد کی زندگی ہے جس میں تمہاری مسئولیت ہو کر رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی کیا آپ تک پہنچی بات اس کی کہ جو ڈھانک لینے والی ہے؟ مراد یہاں کون ہے؟ قیامت، غاشیہ. اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ دخان کے اندر بھی کہ قیامت سے پہلے جو ہے بہت بڑا ایک جو ہے گمبھیر قسم کا دھواں ہوگا کہ جو اس پوری زمین کے اوپر چھا جائے گا. یہ بھی مراد نہیں جا سکتی. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جو شے قیامت کی جو غلظت ہے، جو اس کی سختیاں ہیں، وہ تمام چیزیں یہاں مراد ہیں. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ جو بہت ہی پست ہوں گے، سہمے ہوئے، دہشت زدہ چہرے. عاملۃ ناصبہ، وہ کہ انتہائی مشقت کر کے اور تھکان کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو چکے، ناصبہ نڈھال ہوئے ہوئے. تسلا نار حامیہ، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اب ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اس آگ میں جھونک دیے جائیں گے. تسقا من عین آنیہ، اور پلایا جائے گا ان کو پانی اس چشمے کا کہ جو کھولتا ہوا پانی ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں ان کے لیے کھانے کی کوئی شے پرووائڈ نہیں کی جائے گی سوائے وہ پھل کے جو بہت کا بڑے کانٹوں والا ہے، جس کا ذکر ہم پڑھ چکے، زقوم کا طرح جو جہنم کی تہ سے اگے گا اور بہت ہی خوفناک، انتہائی کڑوا اور انتہائی بدبودار اور متعفن. وہ گویا کہ اس کا جو پھل، پھل کے لفظ اگرچہ ہم عام طور پر پازیٹو معنی میں لیتے ہیں، لیکن جو بھی اس کا فروٹ ہوگا اس کو کھانا پڑے گا، اور وہ کانٹوں والا ذریع ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور اس کو کھانے کی وجہ سے نہ تو انہیں کوئی توانائی مل سکے گی کہ ان کا جسم فربا ہو، اور نہ ہی یہ کہ ان کی کوئی بھوک مٹ سکے گی. بلکہ وہ آیات ہم نے پڑھ لی ہیں کہ اس کے کھانے کی وجہ سے معدہ جو ہے اس طرح ابلے گا، کھولے گا کہ جس طرح ہڈیا کھولتی ہے، اور اس کو پھر گویا کہ جو پیاس لگے گی شدید تو اس کے لیے مشروب وہ پیش کیا جائے گا جو ابلتا ہوا پانی ہے، اور پھر یہ کہ وہ انتہائی گاڑھی قسم کی پیپ اور خون. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ یہ انجام اس طرح قرآن کرتا ہے، اللہ اپنے اسے بچائے. وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، اس کے برعکس کچھ چہرے وہ ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، بڑے بارونق ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اور اپنی سعی و جوہد جو انہوں نے کی تھی دنیا کی زندگی میں اس سے بڑے مطمئن ہوں گے. ظاہر ہے وہ شخص کے جو امتحان میں بیٹھ رہا ہے اس کی تیاری پوری ہے، تو اس کے چہرے کے اوپر تو بڑا اطمینان ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے کوئی چیپٹر امٹ نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری تیاری ہے. یہی معاملہ وہاں ہوگا. ابھی اگرچہ وہ اعمال نامے نصب نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہ کہ ان کے چہرے اس بات کے مظہر ہوں گے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہماری سعی و جہد جو ہم نے اللہ کی فرما برداری کی تھی، آج اس کا پھل جو ہے ہمیں مل کر رہے گا. فی جنت عالیت، اور وہ ہوں گے بہت ہی بلند باغات میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کسی قسم کی کوئی لغ بات وہ نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اور اس میں چشمے بھی ہوں گے کہ جو جھرنوں کی شکل میں بہتے ہوئے چشمے. فیہا سرر مرفوعہ، اور تخت وہ ہوں گے کہ جو ذرا نسبتاً بلند ہوں گے، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سونے کے بنے ہوئے تخت ہوں گے، اور پھر اس میں جڑاؤ بہت ہی قیمتی موتی لگے ہوں گے. وہ اقواب موضوعات، اور اسی طرح آبخورے یا جام ہوں گے کہ جو ایک لائن میں لگے ہوئے ہوں گے. جس طرح کی بارہ آپ حضرات میں سے بھی جن کو کوئی تجربہ ہے کبھی ایسے گھرانوں میں جانے کا، امریکہ گئے ہوئے اور وہاں گئے ہوں، تو ان کے ہاں جو بار ہوتی ہے تو کس طرح مختلف جو ہے جام ان کے ہاں کس خوبصورتی سے لگے ہوتے ہیں، اور تمام مشروبات جو ہارڈ ڈرنکس ہیں وہ بھی وہاں نظر آتی رہتی ہیں. اللہ نہ کہے کہ کسی کو اس کو دیکھنے کا بھی موقع آئے، لیکن ایک کم سے کم یہ کہ اپریسیشن تو ہر شخص کر سکتا ہے. تو قرآن حکیم میں بھی جہاں ذکر کیا گیا وہاں مشروب کا، تو فرمایا گیا وہ اقواب موضوعہ، اور اپنی ظاہری مناسبت سے جو ہے وہ تمام جام جو ہے وہ سیٹ ہوں گے صفوں میں. وہ نمارق مصروفتن, اور اسی طرح وہ گدیلے ہوں گے بہت ہی دبیز کے جو صفوں کے اندر لگے ہوں گے. وزرابی و مفسوسہ, اور مسندیں وہ ہوں گی کہ جو بچھی ہوئی ہوں گی بہت ہی نفیس قسم کی. اب یہ گویا کہ ان لوگوں کے ذہن کے قریب ہو کر بات کی جا رہی ہے اہل عرب. اور آج بھی اگر آپ چلے جائیں تو ریگستان میں اگر وہ اپنے لیے کوئی خیمے لگا لیں گے اور اس میں جو ہوگا ایئر کنڈیشننگ سسٹم بھی ہوگا, لیکن بیٹھنے کے لیے وہ نہیں ہوگا جس طرح ہمارے یہاں جو ٹیبلز لگا دی جائیں, چیئرز لگا دی جائیں. بیٹھنے کا ان کا آج بھی 1400 برس بعد بھی وہی فرشی انتظام ہوتا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, خلقت کیا یہ غور نہیں کرتے اونٹ کی تخلیق پر کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا. اب اونٹ وہ شے ہے کہ جو آپ کہتے ہیں, اگرچہ ہمارے یہاں محاورہ تو یہ ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی دی, اس کے پس منظر میں بھی کوئی نہ کوئی ضرب المثل یا کوئی نہ کوئی کہانی تو ہوگی, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے اس مخلوق کو بطور عجوبہ پیش کرتا ہے جسے ریگستان کا صحرا بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے پاؤں جس طرح اللہ نے گدیلے کی شکل میں بنا دیے, عام انسان کے لیے اس ریت میں چلنا ممکن نہیں اور یہ دوڑتا چلا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کو اسٹاک کرنے کے لیے جو جس طرح آپ اسٹوریج بنا دیا ہے, اور کئی کئی دن جو ہے ہفتہ ہفتہ 10 دن 2 2 ہفتے جو ہے بغیر پانی کے اپنا سفر جاری رکھتا ہے, گویا کہ یہ وہ سواری ہے جسے فیول کی ضرورت ہی نہیں. پھر یہ کہ کھانے کے لیے اللہ نے اسے گردن اتنی اونچی دے دی کہ کہیں کوئی بغول کا درخت ہے, کوئی اونچی جھاڑ جکار ہے, ادھر جا کے جو ہے اپنے لیے خوراک حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ کی خلقت پر غور کرو کس طرح ہم نے اسے ماحول کے ساتھ بالکل سازگار بنایا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور ذرا آسمان کو دیکھو کیسے ہم نے اس کو بلند کیا, بغیر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا, جس میں کوئی تمہیں ستون نظر نہیں آتا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور ذرا پہاڑوں پر غور کرو کیسے ہم نے ان کو ٹھوک دیا ہے گاڑ دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو کس طرح ہم نے بچھونے کی طرح بچھا دیا. فَذَكِّرْ, پھر وہ الفاظ سورہ اعلیٰ میں بھی تھے, اے نبی آپ تو تذکیر کیجیے, تذکیر بالقرآن, قرآن کے ذریعے. انما انت مذکر, یقیناً آپ تو تذکیر فرمانے کے لیے بھیجے گئے. یہ الگ بات ہے کہ صرف تذکیر کرنا آپ کا کام نہیں تھا, بلکہ اس تذکیر کی بنیاد پر ایک معاشرے کو قائم کر دینا. جیسا کہ کہا تھا ایج جی ویلز, میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے تو ہمارے نبی عیسیٰ کے ہاں بھی بہترین مواعظ ملتے ہیں, لیکن ان مواعظ کی بنیاد پر ایک معاشرے کو قائم کر دینا, ایک حکومت کو اسٹیبلش کر دینا, یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا, اور وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہیں اگر جس سخترین قسم کے اعتراضات جو شخص نے کیے ہیں حضور کی نجی زندگی پر, لیکن ایک اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر تو چارہ نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر, اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا کہ آپ اپنی مرضی سے خواہش سے جس کو پکڑیں, جس کو چاہیں اسے پکڑ کر اسلام کے دائرے میں داخل کر دیں. الا من تولى وكفر, ہاں جو شخص روگردانی کرے گا اور کفر کرے گا, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابًا أَكْبَرَ, تو اسے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا بہت بڑا عذاب. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ, یقیناً سب کو بالآخر ہماری ہی حضور پیش ہونا ہے. وَإِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ, اور پھر ہمارے ذمے ہے ان کا حساب کتاب. اب یہ ہے اصل میں جسے آپ کہیے اس سورت کی جہاں تان ٹوٹ رہی ہے, اور قرآن حکیم میں یہ تو مضمون وہ ہے جو ایک ایک صفحے میں آپ کو 10 10 زبانیں نظر آ جائے گا. مختلف مسالم وہی رہی مصیر, اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے تمہارے ایک ایک امن, علیم و بمات خبیر, خبیر و بمات عالمن, یہ تمام الفاظ کیا ہے تاکہ انسان کو جو ہے ایک دفعہ جھجھوڑ دیا جائے کہ آخرت کو یاد رکھے کہ اصل زندگی وہ ہے مرنے کے بعد. لہٰذا یہاں بھی فرما دیا گیا ثم ان علینا حسابہم, اور پھر ہمارے ذمے ہیں ان کا حساب کتاب, وہ ہم کل لے کر رہیں گے. اب یہاں جو ہے وہ دو الفاظ بلکہ بہت ہی مختصر سا جملہ, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور اور منقول الفاظ ہیں, کہ گویا کہ یہ الفاظ اگر تم پڑھو یا سنو تو فوراً اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ہم سے حساب لے, تو حساب یسیر لے, بہت آسانی کا حساب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الفجر. والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی, اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں. فجر سے مراد جو ہے ہر دن جو صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ جو وقت ہے طلوع آفتاب کا وہ فجر ہے, اور اس وقت کے اندر ایک خاص کشش ہوتی ہے. بدقسمتی ہماری اکثر و بیشتر لوگوں کو تو ہے وہ صبح کا وہ وقت جو ہے میسر نہیں آتا, رات کو لیٹ سوئے ہیں تو صبح لیٹ اٹھ رہے ہیں, یا میرے جیسے اگر ہیں تو نماز پڑھ بھی لی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر گویا کہ ایک لازمی چیز یہ ہے کہ سونا بھی ہے پھر آرام بھی کرنا ہے. یہ تمام چیزیں گویا کہ انسان کو اس فطرت سے دور کر دینے والی ہے. ورنہ ہے کہ فجر کے اس وقت کے بارے میں جو صبح کا جو وقت ہوتا ہے جس کے اندر انسان جو ایک انشراح محسوس کرتا ہے، وہ شعر جو میں نے آپ کو سنایا تھا بڑا خوبصورت شعر ہے، ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہے کہ اس نے نبیوں اور رسولوں کو بھیج دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اگر کسی نے مشاہدہ کرنا ہو تو طلوع آفتاب کے وقت جو منظر ہوتا ہے اس کو دیکھ لیا کریں، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل رہے ہیں بالکل خالی پیٹ ہیں، لیکن یہ کہ رات کو جب آتے ہیں تو آسودہ حال ہوتے ہیں، کس نے اس کی ان کی روزی کا بندوبست کیا ہے، کس نے ذمہ لیا آپ نے، اور پھر یہ کہ وہ جو سہانا وقت ہے طلوع آفتاب کا جس میں رات کی تاریکی جو ہے وہ چھٹ رہی ہے، گویا کہ اگلا دن جو ہے شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصوم کہ جب صبح آنکھ کھلتی تھی الحمد للہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، گویا کہ آپ کی زندگی میں ایک اور دن طلوع ہو گیا، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، ورنہ کیا جب کہ آپ رات کو سوتے اور جو رات کے بعد جو ہے آپ کے اپنے لواحقین صبح آپ کو جگڑنے کی کوشش کرتے اور معلوم ہوتا یہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکے، کتنی ہی مثالیں ایسی موجود ہیں، والفجر قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور دس راتوں کی، اس کے بارے میں بھی بڑی آرا ہے لیکن ظاہر ہے درس قرآن نہیں ہو رہا صرف ترجمانی ہو رہی ہے، اکثر و بیشتر جو لی گئی ہے وہ ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر ظاہر ہے کسی کے اندر وہ حج کی عبادت بھی ہے، پھر عرفہ جو ہے وہ بیسی میں آتا ہے نو ذی الحجہ کو، پھر دس ذی الحجہ کے جو مناسک ہے جس میں قربانی بھی ہے پھر رمی بھی ہے طواف زیارت بھی ہے حلق بھی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئی، وہ شفع والوتر اور اسی طرح قسم ہے جفت کی اور طاق کی، طاق راتیں یا اسی طرح طاق راتیں تو اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ قول کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو طاق کی بھی ایک اہمیت ہے، اسی طرح جو وتر ہم پڑھتے ہیں وہ طاق کی تعداد میں ہوتے ہیں، ایک ہے یا تین ہے یا پانچ ہے، لیکن یہ کہ الگ سے ایک وتر پڑھنا جو ہے وہ کسی طرح بھی مستحب نہیں ہے، اس کے ساتھ دو نفل پڑھے جاتے ہیں، جس طرح جن حضرات کو بھی تجربہ ہو عمرے کے لیے جانے کا تو وہاں جب بھی وتر پڑھے جاتے ہیں تو دو نفل پڑھ کر وہ سلام پھیر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک پڑھتے ہیں، لیکن یہ دو اس کا جز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، واللیل اذا یسر و قسم ہے رات کی جبکہ وہ رخصت ہونے لگے، ایک طرف فجر کی قسم کھائی دوسری طرف رات کی قسم کھائی، الفی ذالک قسم الذی حجر، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے ایسی نشانیاں نہیں ہیں جو ان کو سمجھانے کے لیے کافی ہوں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، الم ترکیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے عاد کے ساتھ جن کی طرف اللہ نے اپنے رسول حضرت ہود کو بھیجا، ارم ذات الاماد جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، یہاں یہ بھی مراد لی گئی قوم عاد جو ہے بہت بلند و بالا اور بہت قوی الجثہ تھے طویل القامت تھے، یا یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو عمارات بناتے تھے اس کے اندر بڑے بڑے ستون ہوتے تھے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور پھر یہ کہ وہ کہ جو نہیں پیدا کیا اس جیسے کوئی شہر کبھی ابھی وجود میں نہیں آ سکے جہاں وہ رہتے تھے، وہ کہ اس قسم کا جو ہے وہاں وہ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی قوت میں بھی بہت زیادہ تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن ان پر جو عذاب آیا تھا تیز اتن جھکڑ چلا اور یہ تمام لوگ جو ہیں اس ہوا کی وجہ سے چٹانوں سے پٹک پٹک کر ہلاک کر دیے، کئی جگہ ان کا تذکرہ موجود ہے، وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اسی طرح سمود کا معاملہ جن کی طرف حضرت صالح آئے تھے کہ جنہوں نے اب صخرہ چٹانوں کو تراش کر اپنے لیے جو ہے اپنے لیے گھر بنائے تھے مساکن بنائے تھے، وہ فرعون ذی الاوتاد، اسی طرح فرعون کی مثال کہ جو میخوں والا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس شخص کو سزا دینا چاہتا تھا تو زندہ شخص کو زمین پر لٹا کر لکڑی کی موٹی موٹی میخیں جو ہے کوئی ایک کے پیٹ میں گاڑ دی، کوئی سینے میں گاڑ دی، کوئی ہاتھوں میں گاڑ دی، اس طرح سسک سسک کر اس کی موت واقع ہوتی تھی، اور ایک اس کا جو ہے ترجمانی یہ بھی کی گئی کہ اس کے لشکر اور اس کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ اس کا جو ہے ایک بہت بڑا دستہ موجود ہوتا تھا اس کام کے لیے کہ وہ ان میخوں کو اٹھا کر جائے کہ جب خیمے لگانے لگ پڑے تو وہ میخے پہلے گیڑے گاڑیں گے تو اس کے بعد وہ جو ہے خیمے لگیں گے، اللہ دین تغوف البلاد، یہ سب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بڑی سرکشی اور بغاوت کی، فاکثر فی الفساد اور بہت بڑا فساد رونما کیا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، اور بالآخر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا ان کی پیٹھ پر برسا، سوط عذاب عذاب کا کوڑا، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ تو ان کی گھات میں تھا، وہ کہ گھات میں اس معنی میں نہیں کہ کب موقع ملے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی تھی پوری مہلت دی، لیکن یہ کہ جب وہ ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر اپنے عذاب کا کوڑا بھیجا، تو اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، تو یہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اذا ما ابتلاه ربه، اس بات کو نوٹ کیجیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی شے بریکٹ کے باہر ہے یہ آزمائش امتحان اور ابتلاء بریکٹ کے باہر ہے. فاکرمہ ونعمہ, اور بریکٹ کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے اسے جو ہے نعمتوں سے بھی نوازا, روپیہ پیسہ, بڑی فراوانی, جائیداد, بڑی زمینیں, بڑی انڈسٹری, سب کچھ ہے. اور پھر یہ کہ اس پر اپنی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے خوب نچھاور کی. اکرمہ, اسے بڑی عزت بھی دی اس معاشرے میں کہ جس میں صرف عزت کی بنیاد جو ہے روپیہ پیسہ بن جائے, اور یہ جھوٹی جسے آپ سٹیٹس کہہ لیجئے کہ وہ صرف پیسے کی بنیاد پر, رقم کی بنیاد پر ہو, تو وہاں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. فیقول ربی اکرمن, تو وہ شخص کرتا ہے کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے, میری بڑی تکریم فرمائی ہے, بڑی فراوانی ہے, ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. وہ اما اذا ابتلاہ, وہ جب اسی شخص کو اللہ تعالیٰ آزماتا, یہ دیکھیے ابتلا وہی جو بریکٹ کے باہر ہے, فقدر علیہ رزقہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کچھ تنگی پیدا کر دیتا ہے, وہ فراوانی رہی نہیں رہی, یا یہ کہ پہلے اگر ایک ایک وقت میں جو ہے کئی کئی کھانے اپنی سامنے جو ہے ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتے تھے, اب جو ہے کہیں حالات ایسے نہیں ہیں, لہذا بمشکل ممکن ہے سوکھی روٹی میسر آ رہی ہو, جب کوئی یہ کیفیت ہوتی, یہ بھی امتحان ہے, وہ بھی امتحان تھا. فیقول ربی احانن, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا, مجھے ذلیلی رسوا کر دیا. اب یہ وہ شے ہے کہ جس کو بہرحال قرآن حکیم یہاں اس مقام پر کھول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بہت کچھ دے کر آزماتا ہے, کبھی لے کر آزماتا ہے, دونوں کے لیے ابتلا اور امتحان کا لفظ ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, اور دوسری طرف وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, تو دونوں ہی چیزوں کو امتحان سمجھنا چاہیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ روپیہ پیسے والا امتحان نہیں ہے, امتحان تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس میں سختی ہو, کوئی رزق کے اندر تنگی کر دی جائے, کوئی پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو, کسی بیماری میں انسان مبتلا ہو جائے, وہ امتحان ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی امتحان ہے کہ جس میں فراوانی, وہ امتحان کس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر انسان مصروف ہو کر دنیا کی چمک دمک, یہاں کی فراوانی دولت کی, اللہ کو بھول جاتا ہے, گویا کہ اس امتحان میں تو فیل ہو گیا. دونوں ہی چیزیں امتحان تھی. لہذا وہ جو واقعہ آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ان کے دور میں وہ جو ایک خلق قرآن کا ایک مسئلہ اٹھا تھا, تو اس کے بارے میں پھر ان کو جو ہے پابندی سے حاصل کر دیا گیا, قید کر دیا گیا, پھر شدید ترین ان کے اوپر پرسیکیوشن کی گئی ہے, اور روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ ان کو وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی ماری جاتی تو وہ بھی شاید دلبلا ہوتا, اس قدر شدید تشدد کیا ان کے اوپر. لیکن اس کے بعد جب حالات سازگار ہو گئے, اور جو بھی خلیفہ وقت تھا اس نے اپنا ایلچی بھیجا, اور وہ ایک توڑا لے کر گیا اشرفیوں کا, اور وہ پیش کیا, تو انہوں نے کہا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ اس امتحان کے میں قابل نہیں, وہ امتحان جو پہلا تھا جس میں میرے اوپر جو ہے ہر قسم کی سختی اور تشدد روا رکھا تھا, وہ میرے لیے قابل قبول تھا, لیکن یہ امتحان جو ہے نا جس کے اندر پیسے کی چمک ہے, یہ شاید اس امتحان میں پورا نہیں اتر رہا, لہذا اتر پاؤں گا. لہذا انہوں نے بڑے شکریہ کے ساتھ جو توڑا تھا اشرفیوں میں واپس کر دیا. کلّا بندہ تقریم نے یتیم, اصل معاملہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. اصل میں ایمان بالآخرت کا جہاں ذکر آتا ہے تو وہاں اس قسم کے جو ہیں وہ ایویڈنس دیے جاتے ہیں. سورہ معون ہم پڑھ لیں گے, ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, وہی یتیموں کا ذکر جو یہاں آ رہا ہے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کے دن کا انکار کر رہا ہے, حالانکہ مانتا ہوگا, آخرت کو بھی مانتا ہوگا, لیکن اگر اس کا طرز عمل یہ ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے, یتیموں کی جائیداد جو ہے ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتا ہے, ان کا روپیہ پیسہ جو ہے وہ کھا لیتا ہے, عزم کر لیتا ہے, تو وہ ہے کہ اس کو تو آخرت پر یقین ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یتیم کے بارے میں ہمارے دین کے اندر جو تاکید کی گئی ہے, پڑوسی کے بارے میں تاکید کی گئی, ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور نہ ہی وہ رغبت دلاتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی, وتاکلون التراث اکلا لما, اور چاہتے یہ ہیں کہ تمام کا تمام میراث کا جو مال ہے, تراث جو بھی ترکے میں رقم آئی, وہ سارے کا سارا جو ہے ایک ہی شخص اس پر قابض ہو جائے اور کوئی کو خوب جو ہے کھا پی جائے, بجائے یہ کہ وہ شریعت کے مطابق اس کی تقسیم کی جائے. اس معاملے میں ہمارے ہاں بھی بہت بے انصافی ہوتی ہے, کہ خاص طور پر جو ہے کہ کہیں اگر کسی کا والد کا انتقال ہو گیا, اب جائیداد کی تقسیم میں اول تو بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, صرف تھوڑا سا جو ہے کوئی دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے, یا یہ کہ پھر صرف یہ ہوتا ہے کہ جائیداد جو ہے وہ صرف چند ہی بھائیوں کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہے, جو بہرحال شریعت کے حوالے سے یہ معاملہ جو ہے کسی طرح بھی درست نہیں ہے. لہذا یہاں جو فرمایا گیا وہ گویا کہ دوسروں کا حق کھانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں, وہ تو حبون مال حب جمبا, اور پھر یہ کہ تم تو مال سے ایسے محبت کرتے ہو کہ جیسے کہ ٹوٹ کر محبت کی جاتی ہے, جم جم محبت, حبن جما کل اذا دکت الارض دکن دکا. اب دیکھیے فوراً آخرت کا ذکر آ گیا, کہ گویا کہ جن لوگوں کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں جو یہاں ہائی لائٹ کی گئی, تو انہیں سوچ لینا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جبکہ اس زمین کو ہم پیس پیس کر, کوٹ کوٹ کر جو ہے بالکل چپٹا کر دیں گے. وجاء ربك والملك صفا صفا، اور آپ کا رب بھی آ جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتے ہوں گے جو صفے باندھے ہوئے. اس سے اصل میں دلیل پکڑتے ہیں بعض حضرات کے یہاں یہ جو حشر نشر ہے اسی زمین پر ہوگا، زمین کو جو ہے کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ایک بالکل جسے آپ کہیے کہ چفیل میدان. وجی یوم عظم بجہنم، اور اس دن جہنم ان کے سنگاہوں کے سامنے لے آئی جائے گی. یوم عظم یا تذکر الانسان و انا لہ الذکرا، اور اس دن انسان جو ہے وہ خوب اچھی طرح جان لے گا. اس دنیا میں تو بڑی یاد دہانی کرائی جاتی رہی تھی اس دن کے بارے میں، جہنم کا خوف دلایا جاتا رہا، لیکن اب جہنم نگاہوں کے سامنے ہے تو اس دن انسان کو خوب سمجھ آ جائے گی. اس دن تو بڑی نصیحت اور عبرت حاصل کرے گا، بڑی عبرت پکڑے گا. وہ انا لہ الذکرا، لیکن اس وقت کا عبرت حاصل کرنا یا نصیحت اخذ کرنا اس کے کس فائدے کا؟ وہ تو مہلت عمر جو اللہ نے اس دنیا میں دی تھی اس میں اگر وہ کام کر لیتا. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ پہلے ہی کرتا رہا کرو اس دنیا کی زندگی میں، اس سے پہلے کہ تمہارا جبرن محاسبہ لیا جائے. اگر یہ خیال کہیں پہلے سے دامنگیر رہتا تو آج معاملہ جو ہے بالکل یکسر برخشنا ہوتا، کہ آج تو گویا کہ جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوتی. تو اس موقع پر ان چیزوں سے کوئی نصیحت حاصل کرنا یا یہ کہ تذکیر حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے ظاہر ہے. فنا لہو ذکر، اس کا کیا فائدہ، کیا فائدہ ہے اس نصیحت کا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور وہ اس دن کہے گا، پکارے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا، کچھ آگے بھیجا ہوتا. اب دیکھیں یہ دنیا کی زندگی نہیں، لحیاتی، حیات کا اطلاق تو ہوتا ہی آخرت کی زندگی پر ہے. یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، 50-60-70 برس کا کوئی آپ مقابلہ کریں گے وہ زندگی کے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں. ظاہر انفائنائٹ کا جو ہے انفائنائٹ سے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جو کہا گیا کاش کہ تمہیں یہ علم الیقین حاصل ہو جائے، پختہ یقین حاصل ہو جائے کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، تم اس دنیا کے گھر سے جو جی لگائے بیٹھے رہے اور یہیں کے اوپر جو ہے یہیں کی رنگینیوں کے اندر گم ہو گئے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن چیخے گا انسان اور کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یہ وہ آخرت کی زندگی. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ کاش جو ہے اس کے کسی کام کا نہیں. ابھی موقع ہے سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، قرآن کا مخاطب تو ہر شخص ہے، تاکہ آپ میں قیامت ہدایت نامہ تو قرآن ہے نا. لہذا اب اگر کوئی نصیحت حاصل کر سکتے ہو تو اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کر لو، باقی وہ دن جب آئے گا تو پھر کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. جیسے کہ قرآن میں کتنی آیات ہم نے پڑھی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے کہ ہمیں دوبارہ زندگی جو ہے دنیا کی زندگی میں چند سالوں کے لیے بھیج دے، ہم جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے تمام چیزیں تیرے رستے میں سفلا کر دیں گے اور بہت نیکوکار بن جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب دے گا جو کسی کو آج تک نہیں دیا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وہ ہے کہ دنیا میں بھی جو عذاب آتے رہے ہیں مختلف نوع کے، وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن تو وہ جکڑے گا تمہیں ایسے جیسا کہ کوئی نہیں جکڑ سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ نفس کے جو بڑی مطمئن ہے، اور مطمئن جان کون ہوتی ہے؟ جس کو اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے. اولیاء اللہ جو ہیں ان کے سر کے اوپر کوئی سینگ نہیں ہوتے، معاذ اللہ، وہ ایمان میں اس درجے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن میں کتنی جگہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس لیے کہ جو لوگ راضی برضائے رب ہوتے ہیں، جن کا اپنے رب پر ہی اعتماد و توکل ہوتا ہے، جنہیں یقین ہے ان کے اوپر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، تو ان کے سوچنے کا انداز تو بالکل دوسرا ہوگا. ان کے لیے کوئی مستقبل کے بارے میں کوئی خوف یا ماضی کے ذمن میں کسی قسم کا پچھتاوا کوئی شے نہیں ہوگا. یہ ہے نفس مطمئنہ، ایک نفس ہمارا ہے جو ہماری لیبیڈو ہے، حیوانی جبلتیں ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، چکھارا ہے زبان کا، اسی طرح شہوت اللہ نے رکھ دی ہے، پھر اور بہت سے جذبات ہیں جو حیوانوں کے انسانوں کے اندر بھی رکھ دیے. اور پھر یہ کہ نفس لوامہ ہم نے پڑھا تھا، نیکی اور بدی کی تمیز اللہ تعالیٰ نے ایک مفتی تمہارے اندر بٹھا دیا. اگر تم کوئی غلط کام کرتے ہو تو خواہ کوئی دوسرا تمہارے لیے جواب پیدا کر بھی جائے، لیکن رات کی نیندیں اڑ جاتی ہے کہ نہیں یہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مجھے جا کر اس سے جو اس کی تلافی کرنی چاہیے. یہ اندر مفتی بیٹھا ہوا نا، حضور سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کوئی خاص مسئلہ، تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا تھا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، یہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ضمیر یہ مفتی اندر رکھ دیا، المفتی کہہ لیجیے اس کو، یہ بتا دیتا ہے کہ بالکل صحیح بات کیا ہے. یہ نفس لوامہ ہے. اور تیسرے نفس مطمئنہ جو بلند ترین سطح ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الى ربک راضیت مرضیہ، تم لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی ہو وہ تم سے راضی ہے. یہ سب واضح ترین مقام ہے. صحابہ کرام کے لیے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس میں ایڈ کر لیجئے اللہ تو ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہے. اب کہاں انسان بندہ اور کہاں رب. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اکرام دیکھیے بندوں کے لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے راضی ہے. اللہ تو راضی ہے ہی، اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. ظاہر بندے کون ہیں؟ وہاں وہ جو اہل جنت ہیں. وادخلی جنتی، اس کی تفسیر آگے بھی آ گئی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البلد، لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. شہر سے مراد مکہ ہے، اور مکہ کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ الحرام. بیت الحرام، حرام یہاں اس معنی میں نہیں ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں. یہاں محترم، انتہائی محترم. حرام جو ہے محترم وہیں سے نکلا، بیت اللہ الحرام، اللہ کا وہ گھر جو بہت ہی محترم ہے. وانت حل بهذا البلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج کے دن اس شہر کے اندر بالکل حلال کر دیے گئے. جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو صرف صحابہ کرام ہی کو تختہ مشنی بنایا جا رہا تھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی متعدد بار تشدد ہوا. ایک دفعہ ایک شخص نے جو ہے اپنی جو ہے چادر کا پھندا جو ہے حضور کے گلے میں ڈال کر ایسے زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی، آپ کا جو ہے سانس رک گیا. طائف سے واپسی کے اوپر جس طرح ہوا، تاک تاک کے پتھر پڑ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ خون سے جو ہے وہ پوری طرح شرابور ہو چکا تھا. حالانکہ ایک تو وہ انجری ہوتی ہے جو کٹ انجری ہوتی ہے، کوئی شے آپ کو کاٹ گئی آپ کو بعد وقت پتہ بھی نہیں چلتا، تکلیف نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ خون گرا ہوا تو یہ کہاں سے نکلا، تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی تیز چیز جو ہے اس کے اوپر سے پھر گئی تھی. یہ کٹ انجری کا معاملہ، لیکن کوئی چوٹ لگے اور اس کی وجہ سے خون نکلے تو اس کی آپ تکلیف اور اس کے کرب کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو طائف کا جو سفر حضور کا تھا تو اس میں تو یہ کچھ ہوا ہے. بہرحال وہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو دعا آئی تھی، وہ چونکہ پوری اس دور ترجمہ قرآن کے دوران اس کا حوالہ نہیں آیا. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس الا من تغفرنی، اے پروردگار میں تیرے ہی حضور شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا. وقلت حیلتی، اور جو بھی تدابیر ہیں اس کی قلت کا. وحوالی علی الناس، اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کے اندر جو میری بے عزتی ہوئی، اور تم کہاں شکوہ کر سکتا ہوں. الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس، اگلے الفاظ الا من تغفرنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. جب یہ پتھر جس طرح پڑھ رہے تھے اس کا جو ہے وہ پڑھ لینا اور بات ہے، اپنے آپ کو ذرا یہ رکھ کر سوچنا کہ یہ کیفیت کیا ہوئی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکوے کے الفاظ آپ کی زبان پر آئے. بارہ وہ تفصیل ہے، اس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بیان کروں. تو فرمایا گیا انت حل بهذا البلد، آپ اس شہر کے اندر بالکل ان کے لیے جیسے چاہیں آپ کو آزما کر دیکھ لیں، انہیں کھلی چھوٹ ہے. وہ والد وما ولد، اور اسی طرح قسم ہے والد کی بھی اور جو پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق میں سے ہے، کسی بچے کا کسی گھر میں جو ہے آنکھ کھولنا، حالانکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص، ہر انسان کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ گندے پانی کی ایک بوند. اس کو مکمل مرد میں یا مکمل عورت میں کس نے تبدیل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً انسان کو ہم نے بہت ہی محنت اور مشقت میں پیدا کیا. اس کی جانب بھی سورہ انشقاق میں اشارہ ہو چکا کہ اول تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جب انسان اس دنیا پہ آتا ہے گویا کہ پیدائش ہوتی ہے تو وہ خود روتا ہے، جب جاتا ہے تو دوسروں کو رلاتا ہے. اس کے آنے پر بقیہ تو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن خود رو رہا ہوتا ہے. اگر بچہ جو ہے روئے نا تو ڈاکٹر کو جو فکر ہو جاتی ہے یہ کیوں نہیں رویا، لہذا اس کو جو ہے ایک جو ہے چھوٹا موٹا جو ہے چپت وپت لگا کے کوشش کی جاتی ہے. اس لیے کہ اسی کی وجہ سے اس کا گویا کہ عمل تنفس جو ہے روئے گا تو سانس لے گا، اور سانس لینے سے اس کے پھیپھڑے جو چالو ہوں گے. اس لیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ماحول تھا اس کے اندر تو آکسیجن رو نہیں تھی، وہ تو خون سے جا رہی تھی اس کے جسم میں. یہاں اسے آزاد فضا کے اندر آکسیجن ضرب کرنی ہے، لہٰذا فوراً وہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے، وہ روتا ہے. تو پیدائش پر بچہ خود روتے ہوئے آتا ہے لیکن جب یہاں سے رخصت ہوتا ہے کوئی شخص تو دوسروں کو رلاتا ہے. تب بارہ یہ انسان جو ہے پیدا ہی مشقت میں کیا گیا، اور پھر یہ کہ زندگی بھر جس طرح کی تکالیف بھی ہیں، کوئی صدمے ہیں، کوئی اولاد کا صدمہ ہے، کوئی بیٹیوں کا دکھ ہے، تمام چیزیں انسان سہتا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اس نے گمان کیا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی پکڑ نہیں ہے؟ وہ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے. یقول اہلک تو مال البدا, اور وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے تو اپنا ڈھیروں مال صرف کر دیا. یہاں اصل میں وہ لوگ مراد ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے خود بھی ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے, اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنا روپیہ پیسہ بھی خرچ کر رہے تھے. وہ میں نے آپ کو نظر ابن حارث کا وہ واقعہ سنایا تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ حضور کی بات سننے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ جمع بھی ہو جاتے ہیں, تو اس کے دل میں بڑی ایک انوکھی تجویز آئی, اور اس نے پھر گویا کہ کسی سے فیصلہ بھی کیا, مشورہ بھی کیا ہوگا, بالآخر فیصلہ کیا اور جا کر شام سے بہت ہی خوبصورت جو ہے لڑکیاں خرید کر لایا. اب اس کی اس نے کئی جگہ پر اسٹیج شو جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں اسٹیج شو ہوتا ہے نا, اس لڑکیوں کے اسٹیج شوز کروائے, اور اس کے اندر جو ہے پھر ان کا جو ہے گانے بھی گانا, اور اس کے اندر ان کا ڈانس ڈانس, یہ تمام چیزیں. اور خیال یہ تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ہماری محفل میں زیادہ آئے. یہ تمام, اب اس نے کتنا اپنا مال خرچ کیا ہوگا. یقول اہلک تو مال البدا, وہ بہت پشتا رہا کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر دیا اس دعوت کو روکنے کے لیے. احسب انم یرہ احد, کیا اس کے یہ گمان ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں, وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہے. الم نجعل له عینین, کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی تھی, ولسانا وشفتین, اس دنیا میں جو بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ آنکھیں دے کر بھیجا ہے, زبان دے کر بھیجا ہے, پھر یہ ہونٹ ہیں, پھر اس کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے. کسی بچے کو کیا پتا ہے, کسی حیوان کسی مادہ نے جو ہے کوئی پیدائش ہوئی اسے بچے کی, تو بچہ لڑکھڑاتا ہے وہ اور فوراً لپکتا ہے اپنے ماں کے تھنوں کی طرف, اس لیے کہ اسے معلوم ہے گویا کہ کسی نے اسے پہلے سے بتا دیا یا سکھا کر بھیجا ہے کہ تمہاری خوراک اللہ نے وہاں رکھی اور کہیں نہیں جاتا. حالانکہ وہ اگر آپ اس کو لاکھ سکھانا چاہیں, اس کے ساتھ اپنا دماغ جو ہے خرچ کر دیں, وہ کیسے آپ سکھائیں گے اس کو. پھر یہ خاص طور پر چوسنے کا عمل, جس میں آپ کو ایک نیگیٹو پریشر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے دودھ اندر جاتا ہے, یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اس کو سکھا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس کا ہم مکی صورتوں میں بارہا تذکرہ دیکھ پڑ چکے. علم نہ جان لگو آئی, ہم نے اس کو دعا کے دی, وہ نشان ہوں مشفت ہے, اسی طرح ہم نے اس کو زبان دی ہے اور دو ہونٹ دیے. وہ ادئی نہ ہوں نجدئی, جہاں مراد دو چیزیں ہیں, نجدین سے مراد یہ بھی ہے کہ دو رستے دکھا دیے, ایک ہدایت کا رستہ ایک گمراہی کا رستہ, ایک شیطانی کام ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جو رحمانی کام ہے. اور ایک مراد یہ بھی لی گئی چونکہ ہونٹوں کا ذکر بھی ہے زبان کا ذکر بھی ہے, کہ پھر ہم نے اس کی رہنمائی کرنی اس کی ماں کی چھاتیوں کی طرف, کہ اسے معلوم ہے کہ اسے اپنی غذا کہاں سے حاصل کرنی ہے. فلب تحمل عقبہ, لیکن یہ بد نصیب جو ہے اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا, آگے کھول دیا گیا. بما ادراک من عقبہ, تمہیں معلوم ہے وہ عقبہ کیا ہے, وہ گھاٹی کون سی ہے. فکو عقبہ تین, وہ گھاٹی ہے روپیہ پیسہ خرچ کرنا اور کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دینا, بہت بڑے نیکی کا کام. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت ابوبکر ایمان لائے تھے تو روایات میں ہے کہ 80,000 درہم تھے ان کے پاس, اور ان میں سے جسے آپ کہیے خطیر رقم انہوں نے صرف کی تھی, وہ مسلمان غلام جو حضور پر ایمان لا چکے تھے ان کو خرید کر آزاد کیا. فکو رقبہ دین, کسی کی گردن کو چھڑا دینا, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا کھانا کھلانا ان دنوں میں کہ جس میں بڑا قحط ہے فاقے پڑ رہے ہیں. یتیمن ذا مقربۃ, اور کن کو کھلانا, یتیم کو جو قرابت دار بھی ہیں, اگر آپ خیرات بانٹ رہے ہیں کہیں پانچویں محلے جا کر اپنے قریب ترین کے حقوں کو بھول گئے, آپ کے اپنے قریب موجود ہے, آپ کا کوئی بھتیجا ہو سکتا ہے, بھانجا ہو سکتی ہے, بھتیجی ہو سکتی ہے, کوئی بہن ہو سکتی ہے, جن کے لیے گویا کہ جو کم سے کم جو اس زمانے میں زندگی گزارنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ بھی موجود نہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, انہیں بائی پاس کر کے اسکپ کر کے آپ جا رہے ہیں کہ دور خیرات بانٹنے کے لیے, تو یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو قرآن نے سکھایا. لہذا فوراً ذکر کیا گیا ذوی القربا قرابت دار, وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہم نے پڑھی تھی, وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامى والمساکین, اور پھر قرابت دار بھی ہو اور یتیم بھی ہو تو گویا کہ اس کو تو پھر دوہرا حق ہو گیا. یتیم ذا مقربہ, وہ یتیم کے جو تمہارا قرابت دار بھی ہے, او مسکین ذا مقربہ, یا وہ مسکین کے جو خاک میں رول رہا ہے. اب یہ ہے اصل میں وہ گھاٹی جو انسان عبور نہیں کر پاتا, اور اس کو عبور کرنا صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالے کسی طرح, یہ اس کو جمع کر کر کے اور سینج سینج کر رکھنا, یہی چیز ہے نا جو روکتی ہے تم اس زمن میں آگے بڑھنے سے. یتیموں کو دو, کسی کی گردن جو ہے اس کی غلامی سے اس کی گردن کو نجات دلا دو, اور پھر یہ کہ اسی روپے پیسے کو استعمال کرو دین کے نشو و اشاعت کے لیے, دین کو آگے پھیلانے کے لیے, اس کو قائم کرنے کی اپنی جدوجہد میں. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ, اور اس کے بعد پھر وہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لانے والے بھی تھے اور صبر کے اوپر قائم رہنے والے, صبر کی نصیحت کرنے والے, اور باہم ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنے والے. اب معلوم ہوا کہ پہلے اس گھاٹی کو عبور کرو اور اس کے بعد پھر یہ ایمان ہے, پھر اعمال صالح ہے, تواصی بالحق ہے, تواصی بالصبر ہے. تواصی بالصبر تو یہاں بھی آ گیا, لیکن یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ تمام وادیاں آئیں گی. لیکن اس سے پہلے یہ مال کی محبت کو کسی طرح دل سے جو ہے شعوری طور پر کھرچ کر نکالنے کی کوشش کرو. سورہ منافقون کا ہم نے یہاں تفصیل سے تو میں نہیں کہہ سکتا, وہاں بھی صرف ترجمانی کا حق ادا ہو سکا تھا کسی درجے میں, تو وہاں بھی مرض نفاق کے لیے جو علاج تجویز کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. میں نے کیا تھا کہ اس چھوٹی سی سورت کے اندر اس مرض نفاق کی ایتیولوجی کیا ہے, کیوں ہوتا ہے, اس کا پروگنوسس کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں, اس کی کمپلیکیشن کیا ہیں, اور سب سے آخر میں اس کا علاج کیا ہے. یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی اس میں, اور آخری آیات اس کے علاج سے متعلق تھی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم. منافقت سے بچنا چاہتے ہو تو روپے پیسے کی محبت, یہ جو ہے اس گرہ کو ڈھیلی کرو, خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب پھر ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا موقع اور دے دیا جائے, چند دن کا اضافہ کر دیا جائے میری زندگی میں, تو اصدق واقعوں میں نسوارے ہیں, جو کچھ تو نے دیا سب کو صدقہ کر دوں گا. یہ تو گویا کہ یونیورسل لا کے طور پر بیان کیا گیا کہ ہر شخص یہی کہے گا. ہاں, جس شخص نے اپنے آزادانہ اختیار جو اللہ نے دیا تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مہلت عمر کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ کام کیا, ان وادیوں میں سے ہو گزرا, تو مبارکباد ہے, تحریت ہے, نیلن سلامن سلاما, فرشتے آئیں گے سلامتی کا پروانہ لیے ہوئے. تو سما کانا من الذین آمنوا, لفظ سما کو خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ گویا کہ یہ ایمان سے پہلے یہ بنیادی کوالٹیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کو دیکھ کر تڑپ اٹھنا, ایک بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا. ابھی آپ پر نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا, حضرت خدیجہ سے نکاح ہو چکا تھا. حضرت خدیجہ بہت ہی ایک متمول, بہت ہی مالدار خاتون تھی, وہاں مکہ کے رہنے والی خواتین میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی ان کا شمار بہت ہی زیادہ ہائی کلاس میں ہوتا تھا. تو ایک دن حضور جو ہے کہیں باہر گئے تھے تو واپس آئے تو آپ کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا, بہت ہی مغمون. تو ظاہر گھر میں حضرت خدیجہ نے فوراً دیکھ لیا, پہچان لیا کہ کوئی معاملہ ہوا, کیا مسئلہ ہوا. پوچھا, نہیں بس میں بہرحال طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. پھر دوبارہ کوریدا, پھر پوچھا, تو پھر حضور نے کہا کہ میں باہر نکلا تھا مضافات میں, میں نے قافلہ دیکھا کہیں سے آیا ہوا ہے, درماندہ ہیں, اور پھر تن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں, بھوک کی وجہ سے پیٹ جو ہے ان کے کمر سے لگے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی گود میں, ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ خوراک ہوگا تو دودھ بنے, اب میرے پاس کچھ نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں, ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا. تو روایات میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو وہیں بٹھایا اور پھر تشریف لے گئی, اور پھر اس وقت تک ظاہر پردے کے احکامات جو ہیں وہ تو کہیں مدنی دور میں آئے ہیں نا, اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں تھے. ہاں, حیا اور شرم اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جو عورت کا زیور ہے وہ یقیناً تھی, اسی طرح سمتی سمتائی جو ہے حیا اور شرم کے ساتھ گئی ہوں گی. تین چار جو رؤوسا تھے وہاں کے بڑے بڑے, ان کو لے آئے اور ان سب کو بٹھا کر کہا کہ میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتی ہوں, اور پھر اس سے پہلے انہوں نے یہ اہتمام کر دیا تھا کہ جتنا روپیہ پیسہ اور درہم و دینار یا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ تمام جو ہے اس سے ان کے اندر ڈھیر لگا دیا. اور روایات میں ہے کہ ڈھیر اتنا اونچا تھا کہ جس کے پیچھے حضور چھپ گئے, اتنا کچھ ان کے پاس تھا مال. اور ان چاروں کو بلا کر جو چار وہ پکڑ کے لے کے آئی تھی اپنے اس علاقے سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ میں تم سب کو گواہ بنا کر یہ کہتی ہوں کہ آج سے یہ مال میں نے اپنے شوہر محمد کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے اصل میں کہ جن کے اندر گویا کہ ابھی حالانکہ حضور پر وہی کا آغاز بھی نہیں ہوا, لیکن جسے آپ بنیادی اخلاقیات کہتے ہیں کہ دل کی نرمی, دل کا گداس, کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان کا تڑپ اٹھنا, اور اللہ تعالیٰ نے اگر اسے استطاعت دی ہے اور اسے مال و دولت سے نوازا ہے تو بے ساختہ اس کی ان کی مدد کے لیے تیار ہو جانا, اس کا ذکر پہلے کر دیا گیا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ اولئک اصحاب المیمنہ, یہ ہیں وہ لوگ کہ جو داہنی جانب والے ہیں, اصحاب الیمین جنہیں جنت ملے گی. والذین کفروا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا, ہم اصحاب المشأمہ, یہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے جو اہل جہنم ہیں. علیہم نار موصدا, ان کے اوپر جہنم کی آگ بند کر دی جائے گی. اس کے اندر بھی مزید ہولناکی ہے کہ جس طرح تندور کے اندر آگ بھڑک رہی ہو اور اس کے اوپر آپ ڈھکنا ڈال دیں تو اب اس کی ساری ہیٹ اندر رہے گی, ورنہ ڈھکنا اگر نہیں ہے تو اس کی ہیٹ جو ہے وہ فضا کے اندر منتشر ہو جائے گی. تو فرمایا گیا ان کے اوپر جہنم کو جو ہے اس آگ کو موند دیا جائے گا, بھائی ڈھکن ڈال کے گویا کہ اب وہ اس کی ساری تپش کا مزہ چکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ شمس. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے سورج اور چاند. سورج غروب ہوگا تو پھر عام طور پر جب چاند نظر آنے کے دن ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے. والنهار اذا جلاها, اور اسی طرح قسم ہے دن کی جبکہ وہ خوب روشن ہو جائے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں تو وہ کسی کی عظمت کی بنیاد پر نہیں, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عظیم تو کوئی ہے نہیں. ہم قسم کھاتے ہیں تو عظمت کی بنیاد پر کھاتے ہیں, اللہ کی قسم ہے. جاگر سے کہا گیا کہ قرآن کی قسم نہیں کھانی چاہیے, لیکن کہ بہرحال قرآن حکیم نے تو اپنی قسم خود کھائی ہے. قاف والقرآن المجید, قسم ہے قرآن کی جو بہت ہی بزرگی والا ہے. لیکن ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کسی شے کی عظمت ہمارے پیش نظر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی, سورج اللہ کی مخلوق ہے, جاندار ہے یا نہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ اگر ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو سورج بھی تو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے نا, اس کو بھی ممکن ہے اللہ نے کوئی زبان دی ہو. جب قرآن حکیم نے ہم نے پڑھ لیا کہ کوئی شے ان ساتوں آسمان اور زمین یا اس کے درمیان ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی, تو یہ شے تو ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اگر پیش فرماتے ہیں تو صرف بطور اپنی قدرت کے مظاہر کے, یہ میرے قدرت کے بڑے بڑے مظاہر ہیں, سورج ہے, چاند ہے, اسی طرح دن طلوع ہو جاتا ہے جو روشن بنا دیا. ورنہ اتنی روشنی حاصل کرنے کے لیے آپ اگر آرٹیفیشلی کوئی بندوبست کریں تو جسے آپ کہیے کہ آپ کو کتنی انرجی درکار ہوگی جو آپ کو دن میں بغیر کسی ایک پہلی لگائے بغیر آپ کا دن روشن ہے. کس نے روشن کر دیا؟ اللہ نے روشن کیا. واللیلی اذا یغشا, اور رات کی قسم کے جبکہ وہ پوری طرح کور کر لے, ڈھانپ لے. والسماء وما بناها, اور اسی طرح آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اس کو بنایا. وما بناها, والارض وما طحاها, اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھا دیا, مراد ہے اللہ. ونفس وما سواها, اور قسم ہے جان کی اور جس نے اس کا تصویہ کیا. فالہمها فجورها وتقواها, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر, اس کے نفس کے اندر دو چیزیں ودیت کر دی. ایک تو اس کے اندر فجور رکھ دیا جسے ہم حیوانی تقاضے کہتے ہیں, بیسک اینیمل انسٹنکٹس, یہ لیبیڈو آ گئی ہے گناہوں کی طرف انسان کا راغب ہونا, نفس ہمارا کہہ دیجئے. وہ تقواہ, اور دوسری طرف یہی انسان ہے کہ جو روح ربانی کا بھی ایک مظہر ہے اور اس کے ایک نتیجے میں اس کے اندر ایک نورانی عنصر بھی ہے, اس کے اندر ایک روحانی عنصر بھی ہے. اس کا تقوی جو ہے وہ تمام چیزیں, فجور اور تقوی دونوں چیزیں اس میں بدیت کر دی. قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو پاک کر لیا. اب یہ نجاستیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی کیا ہیں؟ شرک کیا عقائد بھی اس میں آ گئے, پھر حرص ہے, مال کی محبت ہے, پھر یہ ہے کہ قرآن نے تو اس کو بھی کہا ہے کہ عورتوں کی محبت, بیوی کی محبت, یہ بھی بہت بڑی اللہ نے اگرچہ ڈالی ہے انسان کے اندر, لیکن یہ کہ یہ بھی امتحان کے لیے ہے کہ کیا ان محبتوں میں مبتلا ہو کر, اپنی اولاد اور بیوی کی محبت میں مبتلا ہو کر اگر تم نے ان رستوں کو اختیار کر لیا اپنی معاش میں اور حرام کی آمد شروع ہو گئی تو ظاہر ہے اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی. اب یہ اصل میں وہ چیزیں جو انسان میں نفسیاتی طور پر اس کے اندر موجود ہیں, ایک اس کے اندر تقویٰ, وہ ہے کہ خیر و شر کی ایک تمیز رکھ دی گئی ہے اور اس میں وہ رستہ بھی دکھا دیا. فالہمہا فجورہا وتقویٰ, الہامی طور پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. قد افلح من زکاہا, جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, جس نے اپنے آپ کو ان نجاستوں سے, حرص, طمع, لالچ, بے جا, یہ تمام چیزوں سے, اگر بادل حسد ہے, کینہ ہے, نفرت ہے, دشمنی کے جذبات ہیں, تمام نجاستیں. وقت خواب من دساہا, اور جس نے اس کو اپنے اس خاکی وجود میں دفن کر دیا اپنی روح کو, تو وہ تو ناکام ہوا, وہ تو خواب و خاسر ہے. کتب سمود بتغواہا, تکذیب کی تھی سمود نے بھی اور بڑی سرکشی کی تھی اس نے سرکشی کے ساتھ. اذن باس اشقاہا, جبکہ اٹھا ان میں سے ایک شخص جو انتہائی شقی تھا. اب یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے اس اونٹنی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر اللہ نے ایک چٹان کو پھاڑ کر اس میں سے برامد کیا تھا, اس کو ہلاک کر ڈالا, اس کا ذکر آ رہا ہے. وہ بدبخت اٹھا تھا. فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاها, تو اس نے فقال لهم رسول اللہ, تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا قوم کے لوگوں سے, ناقت اللہ, کہ اللہ کی اونٹنی ہے, یہ کسی عام اونٹنی کو نہ سمجھو کہ اس کا گوشت تم کھا لو گے جس طرح عام حیوانات کو ذبح کر کے کھا لیتے ہو. ناقت اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی طرف جو ہے کسی برے ارادے سے نہ بڑھنا. ولا تمسوها بسوء, تو ہم پڑھ چکے, لیکن یہ کہ وہ بدبخت اٹھا ہے, اس کے چند ساتھیوں نے مل کر جو ہے اس کے پونچھیں کاٹ ڈالی. اب وہ پونچھیں کاٹنے کی وجہ سے جب وہ گری ہے تو اس کو ہلاک کر دیا, اس کو ذبح کر دیا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُ وَسُقْيَاهَا, اور پھر یہ کہ اللہ نے اس کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہ باری کا دن جو مقرر کیا گیا کہ ایک دن جو ہے وہ اس اونٹنی کے لیے ہے مخصوص اس چشمے سے پانی پینے کا، اس دن گویا کہ نہ انسان پی سکتا ہے اور نہ کوئی ان کا حیوان یا مویشی ڈھور ڈنگر، اور اگلا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ اس میں تم بھی پیو، تمہارے ڈھور ڈنگر مویشی بھی پیے، لیکن ان دونوں ہی کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور حد یہ کی ہے جس میں آپ یہ سمجھیے کہ ان کی بدقسمتی کا کلائمیکس یہ ہے کہ انہوں نے اس اونٹنی ہی کو جو ناقۃ اللہ جو اللہ کی اونٹنی تھی اس کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے تکذیب کی پیغمبر کے حکم کی اور اس کو مار ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، جہاں دمدمہ کے لفظ کے اندر ایک جو آپ سوتی جو ایک امپیکٹ ہے اس کو بھی نوٹ کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس قوم کو۔ جس طرح ہم نے پڑھا نا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا فِيهَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، یہ بھی بہت خوفناک الفاظ ہے، فدمرناها تدویرا، اور ہم نے ان کو کچل کر رکھ دیا، پیس کر رکھ دیا، ان کے جیسے آپ کہیے کہ ان کے حصے پکڑے کر دیے، یہی انداز یہ ہے۔ فدمدم علیہم ربہم، تو ان کے رب نے انہیں جو ہے وہ عذاب بھیجا، اور وہ عذاب جو ہے مختلف شکلوں میں آیا تھا، ایک چیخ اور چنگھاڑ بھی آئی تھی، اور ایک جگہ انہی قوم کے لیے قرآن حکیم میں یوم زندہ بھی کہا گیا کہ وہ بادل ان کے اوپر اللہ نے بھیجا کہ جس سے بجائے یہ کہ بارش پر ٹپکتی اس کے اندر سے جو آگ ان کے اوپر نازل ہو گئی، بزم بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوا، اور ان سب کو جو ہے زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ اب ان میں کوئی سرکش اور باغی نہیں تھا کہ سر اٹھا کر اکڑتا ہوا جو ہے وہ چل سکتا، وہ تمام لوگ جو ہے نیست و نابود ہو گئے، ان کا قیمہ نکل گیا۔ وَلَا يُخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو تو قتل کوئی خوف یا اندیشہ نہیں تھا کہ اس کی بھی کوئی جو ہے کوئی بات خوش کرنے والا ہے، کہ اس سے بھی پوچھے گا کہ تو نے یہ سلوک کیوں کیا اپنے بندوں کے ساتھ۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور وہ کسی اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، جب بندے اپنی سرکشی میں ایک حد کو کراس کر جاتے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جوڑا تھا سورہ شمس اور سورہ لیل، اب دوسری سورت ہے اس کی جوڑے کی۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ خوب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے تخلیق فرمایا ذکر اور انثی، ایک ہی ماں ایک ہی باپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دے دی بیٹیاں بھی دے دی، اللہ تعالیٰ کی ہے نا قدرت۔ حالانکہ مائکروسکوپ میں دیکھے، اب تو ہمارے ہاں ڈبل ایکس کروموسوم اور سنگل ایکس کروموسوم کے حوالے سے کچھ جو ہے بحث کی گئی ہے کہ مرد کی طرف سے جو آتا ہے اس میں جو ہے سنگل ایکس ہوتا ہے، عورت کی طرف سے ڈبل ایکس کروموسوم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جس میں وہاں زیادتی ہوگی تو میل بچہ پیدا ہوگا ورنہ فیمیل ہوگا، یہ ساری تھیوریز ہیں۔ باقی یہ کہ اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ اپنے جو ہے اختیار سے اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں کر سکتے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتا، یہ مقسم علیہ یہ ہے کہ قسم کی شے پر کھائی گئی کہ تمہاری تمام جد و جہد، تمہاری سعی و جہد جو ہے وہ ایک انجام تک پہنچ کر رہے گی۔ اس دنیا میں تو اگرچہ مختلف ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں حضور کی ایک حدیث کے، کل نفس یغدو فبائن نفسہ، ہر انسان جو صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، لدو اونٹ کی طرح کوئی شخص لگا ہوا ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوا وہ اپنے ہاتھ میں تیسی لے کر جو ہے کوئی مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، مزدوری مل گئی تو صبح سے شام تک اینٹیں ڈھو رہا ہے یا پتھر کوٹ رہا ہے، اب اس کے اندر جو محنت اور مشقت ہو رہی ہے، کلو نفسی یبدو، ہر شخص جو صبح کرتا ہے، فبائع النفس، وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ اور ایک شخص وہ بھی ہے جو خوب اچھے کپڑے پہن کر، ٹائی لگا کر، سوٹ پہن کر، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آفس میں پہنچ گیا، جو اعلیٰ پائے کا اگر وکیل ہے تو اپنے ایک ایک گھنٹے کے جو ہے وہ لاکھوں کما رہا ہے، جو ڈاکٹر ہے تو کنسلٹیشن کے بعد پیسے کما رہا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، جو حضور نے فرمایا کل نفسی یغدو فبائن نفسہ، ہر شخص اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، کما رہا ہے۔ فمعتقها او موبقها، اگلے الفاظ ہیں جسے آپ نوٹ وردی کہیں گے، کہ ان اپنے آپ کو کھپانے والوں میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے فرما برداری والے رستے پر رہتے ہیں، تو اپنی گردن کو جہنم سے چھڑا کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، دن بھر انہوں نے بھی محنت کی لیکن حدود کا خیال رکھا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، وعدہ خلافی نہیں کی، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی فرما برداری اختیار کی، اس نے تو گویا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ ایک شخص تو وہ ہے، وہ منہ بے کوہا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس جہنم کا نوالا بنا کر گھر آتے ہیں، دھوکہ دہی بھی ہے، فوش گوئی بھی ہے، پھر جھوٹا تولا جا رہا ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، کم تولا جا رہا ہے، تمام چیزیں ہماری مارکیٹ میں عام ہیں۔ تو فموتقها او موبقها، یہی فرمایا گیا کہ ہر شخص کا جو بھی ہے کوشش کرنے کا عام، اس کے اعمال کے نتائج بھی الگ ہوں گے اور یہاں دنیا میں جو معیار ہے اس کے بھی الگ پیمانے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, تو وہ شخص جس نے دیا اپنا مال, وَاتَّقَى, اور تقوی کی روش پر رہا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور اس نے اچھی بات کی, ہر حسنہ کی, ہر خیر کی تصدیق کی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو اس کو تو ہم آسان فرما دیں گے اس کے لیے آسانی کا رستہ. یہ اللہ کی سنت ہے, اس رستے کو اختیار کرو گے جو تقوی کا رستہ ہے, فرما برداری والے کی رستہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس رستے کو کھولتا چلا جائے گا تمہارے لیے. آج چھوٹی نیکی کی ہے, کل بڑی نیکی کی بھی اللہ توفیق دے گا, اس کے بعد اس سے اگلا درجہ آئے گا, اس سے بڑی نیکی کی آپ کو توفیق مل جائے گی. لیکن یہی معاملہ بدی کے ذمن میں بھی ہے. آج آپ نے کوئی چھوٹی برائی کمائی, کل اس کے بعد اس سے بڑی برائی جو ہے آپ کی منتظر ہوگی, اس میں ملوث ہوں گے تو اس سے اگلی بڑی برائی آپ کی منتظر ہوگی. تو یہ تیسیر اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, خواہ اس رستے کو اختیار کرو جو فرما برداری والا رستہ ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گا. اور اس رستے کو اختیار کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس رستے کو بند نہیں کرے گا تمہارے پاس, اس لیے کہ وہ بدبختی والا رستہ, بلکہ اس کو بھی کھول دے گا. اس لیے کہ امتحان تو اسی میں ہے نا, ورنہ اگر اس رستے کو اللہ تعالیٰ بند کر لے تو امتحان پھر کہاں کر رہا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, جس نے اس نے بخیلی کی اور بے پرواہی کی روش اختیار کی کہ مجھے تو کوئی, میں نے اتنا بڑا فراڈ کیا, میں نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا, نہ میری زبان پر کوئی پھنسی نکلی, نہ میرے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہوئی, میں نے یتیم کی جائیداد پر قبضہ کر لیا, اور جو ہے میرا تو کوئی بے بال بیکا نہیں ہوا. یہ ہے انسان اپنے آپ کو سمجھتا کہ مجھ پر کوئی پکڑ نہیں ہے. شان استغنا, بے پرواہی, واستغنا, وکذب بالحسنی, اور پھر اس نے ہر اچھی بات کی تکذیب کی. فسنیسرہ للعسرہ, تو اس کے لیے تو ہم وہ جو عسرہ ہے, جو تنگ راستہ ہے, اس کو کھول دیں گے, اس کے لیے بھی تیسیر ہوگی, لیکن وہ اس تنگ راستے کی طرف. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, اور کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جبکہ اسے بربادی کی آخری سطح تک پہنچا دیا جائے گا, اور بربادی جہنم کی ہے جب اسے جہنم میں جھونکا جائے گا. ان علینا للہدا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ تھا ہدایت کو ان پر واضح کر دینا, لیکن اختیار ان کا ہے, اما شاکر و اما کفور, اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور ہمارے اختیار میں ہے, ہمارے قبضے میں ہے دنیا کی زندگی بھی اور آخرت بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, تو میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا تھا, پیشگی متنبع کر دیا تھا ایک ایسی آگ سے جو بڑی بھڑکنے والی, آگے شعلے مارتی ہوئی. لا يصلاها الا الاشقى, اس میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ کہ جو انتہائی شقی ہے. الذي كذب وتولى, کہ جس نے تکذیب بھی کی اور اپنا منہ بھی پھیر لیا. وسيجنبها الاتقى, اور اس سے دور رکھا جائے گا, کس سے؟ جہنم سے. جہنم کو دور کر دیا جائے گا, اس شخص کو دور رکھا جائے گا جو اتقى ہے, جو بہت ہی متقی ہے. اور یہاں ہمارے مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہاں مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ ان کا جو مالی ایثار اور مالی انفاق تھا, جسے آپ کہیے کہ وہ تو ایک ضرب المثل کا درجہ تھا نا, اپنی کثیر رقم انہوں نے صرف ان لوگوں کو, ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں صرف کی ہے جو حضور پر ایمان لے آئے تھے. تو یہ اتقا ہیں, سب سے بڑھ کر پرہیزگار. الذی یؤتی مالہ یتزکا, اور ان کا جو سب سے بڑا وصف تھا اس کا ذکر کر دیا گیا کہ جس نے اپنا مال دیا ہے لوگوں کے تاکہ اپنا تزکیہ حاصل کر سکے. منہ مانگے پیسے دیے. حضرت ابو بکر کے جو والد ابو قحافہ ہیں, انہوں نے تو بڑی شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا, اس لیے جب ان کے علم میں آیا کہ ابو بکر جو ہے بلال کو بھی آزاد کر دیا خرید کر اور پیسے دیے, جب ان کے علم میں آیا کہ اتنی کثیر رقم, ابو جہل نے جو منہ سے رقم نکالی حضرت ابو بکر نے پیش کر دی, ٹھیک ہے بھائی اس کو آزاد کرو, یا اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہے. اب گھر جب پہنچے تو والد نے گویا کہ ان کی خبر لے لی, وہ تو ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ پیسے تم نے اس لیے جمع کیے تھے کہ اس کالے اور حوشی شخص کو خرید کر آزاد کرو, معاذ اللہ. جن کو بعد میں حضرت عمر بھی حضرت ابوبکر کہتے ہیں, سیدنا بلال, ہمارے سید, ہمارے آقا بلال رضی اللہ تعالیٰ. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں تھا کہ اس کا اتارنا مقصود ہوتا, اس نے جو گویا کہ بلال کا کوئی احسان نہیں لینا تھا انہوں نے, بلکہ یہ تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت تھا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلی, اگر ایک ہی صرف خواہش تھی اور وہ تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, وہ چاہتے تھے صرف اپنے رب کی رضا جو اعلیٰ, جو بہت بلند ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور وہ عنقریب جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے, گویا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جن نعمتوں سے اپنے اس بندے ابو بکر کو نوازے گا اس سے راضی ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الضحیٰ. والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے ضحیٰ کی, ضحیٰ اصل میں دن چڑھے کا وقت, صلاۃ الضحیٰ بھی ہوتا ہے جسے آپ غالباً چاشت کی نماز بھی اسی کو کہتے ہیں. کہ جس میں کوئی تقریباً 10-11 بجے جب خود دن جو ہے خوب روشن ہو چکا ہوتا ہے، تو اشراق ہے وہ، تو طلوع آفتاب کے بعد جو ہے کوئی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے عام طور پر، یہ تمام نوافل کے درجے میں ہے، لیکن یہ کہ فرض نمازیں وہی پہنچے. اسی طرح صلاۃ الضحیٰ، واللیل اذا یغشا، اور اسی طرح رات کی قسم ہے کہ جب یہ سجا جبکہ وہ ڈھانک لے، والضحیٰ قسم دن کی، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جبکہ وہ ڈھانک لے. ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے. اس کے پس منظر میں اصل میں واقعہ ہے، کچھ عرصہ حضور پر ایسا گزرا تھا کہ وہی آنے میں کچھ دیر ہو گئی. اب وقت نہیں ہے کہ واقعہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے بتاؤں، لیکن یہ کہ کم سے کم اتنی بات ذہن میں رکھی. تو اس موقع پر قریش مکہ نے جو ہے بڑی تالیاں پیٹنی شروع کر دی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد کا رب جو ہے ناراض ہو گیا، وہی نہیں آ رہی، کئی دن ہو گئے، ہم نے نہیں سنا کہ محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر کوئی وہی آئی ہے. اور اس پر اس میں جو سب سے زیادہ جسے آپ کہیے کہ جو بہت غلط بات کی تھی، وہ ام جبیل نے، جو ابو لہب کی بیوی تھی. ابو لہب کون تھا؟ حضور کا سگا چچا. اس کی بیوی ام جمیل نے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد کا شیطان اس کا ساتھ چھوڑ گیا. معاذ اللہ، جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ، جسے آپ کہیے کہ کچھ نہ کچھ ادب و احترام کی بات کی، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے محمد کا رب سے ناراض ہو گیا، اور ایک شخص کی ایک وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ اس کا شیطان اس کا ساتھ چھوڑ گیا. تو اس پر تسلی دی گئی ہے حضور کو کہ نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ ہی اس نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا. ولل آخرۃ خیر لک من الاولى، آپ کے آنے والی جو دن ہیں وہ کہیں بہتر ہوں گے پچھلے دنوں سے. اور دوسرا ترجمہ یہ کہ آپ کے آخرت میں جو اللہ تعالیٰ تکریم عطا فرمائے گا، جو عزت دے گا، وہ کہیں بہتر ہوگی دنیا کی عزت سے. ولو سوف یعطیک ربک فترضی، اور آپ کا رب تو وہاں آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. الم یجد کا یتیما فآوى، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات دلائے. اور یہ آیات جو ہیں مشکلات القرآن میں سے ہیں، اس لیے کہ یہاں ترجمہ ٹھیک ان الفاظ کے اندر کرنا، اس سے ایمان کے لالے بھی جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں اور ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے یہ الفاظ. لیکن پھر کوئی بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک حضور پر آغاز وحی نہیں ہوا تھا، اس وقت وہ طلاق سے حقیقت میں سرگردہ تھے. غار حرا کی جو تنہائیاں ہیں وہاں جاتے تھے، کئی کئی دن وہاں قیام کرتے تھے، غور و فکر ہوتا تھا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، دنیا کا مقصد کیا ہے. یہ تمام گویا کہ گتھیاں جو ہیں اسی کو سلجھا رہے تھے. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا حضور کو رسالت کے لیے. تو وہ کیفیت بھی یہاں بیان کی گئی کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردہ تھے. لیکن بارہ پورا ترجمہ کر دیجئے، الم یجد کا یتیما فآوى، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں پایا تھا کہ آپ یتیم تھے، اور پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اور یہاں ٹھکانے سے مراد کون ہے؟ ابتداء حضرت ابو طالب جو ہیں حضور کے چچا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا حضور کی کفالت کا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اللہ نے پایا آپ کو ضال. ضال کس سے بنا؟ گمراہ. محض اللہ گمراہ یہاں ترجمہ نہیں کریں گے، عربی زبان میں ایک ہی لفظ جو ہے مختلف مدارج کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ شے جو ابھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، تلاش حقیقت میں سرگردہ ہیں، وہ بھی اس کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہوگا. تو ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردہ پایا، فہدا تو ہدایت کا رستہ دکھا دیا. وہ وجدہ کا عائلن فغنا، اور آپ کے پاس تو دنیاوی مال و دولت نہیں تھی، بلکہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ دور بھی حضور پر گزرا ہے، بڑا سخت اور محنت کا دور ہے، جنہوں نے نوجوانی کا دور، جبکہ آپ ابھی لڑکپن کی حدود میں تھے، جسے آپ ٹین ایج کہیں گے، اس میں حضور خود فرماتے ہیں چند ٹکوں کے عوض میں قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ان سے بھی یکزانہ حاصل کرتے تھے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو نادار پایا، آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، مفلس جسے کہتے ہیں، فاغنا، تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. اور اللہ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. تو اب یتیم فلا تقہر، تو دیکھیے ذرا یاد کیا کیجئے کہ آپ بھی کبھی یتیم تھے، آپ کے اوپر وہ یتیمی کا زمانہ گزرا ہے. تو لہٰذا یتیموں کے معاملے میں بڑی نرمی اختیار کیجئے، ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ منع کیا گیا. تو اب مسائلہ فلا تنہر، اور اسی طرح سوال کرنے والے، خواب کوئی اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے کر رہے ہوں یا آپ سے کوئی رقم طلب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہیں، اچھے انداز میں آپ ان سے معذرت کر لیجئے. وما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی جو نعمت اور جو احسان آپ پر ہوا ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس کو بیان کیجئے، اس کا اعلان کیجئے. اور سب سے بڑی نعمت جو حضور کو ملی وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم. تو گویا کہ یہاں بین السطور یہ میسج ہے، یہ قرآن جو ہم نے آپ کو دیا تو اس کو پھیلائیے. اور یہی وہ بات ہے جو حضور نے اپنی اس حدیث میں فرمائی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کی تعلیم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اب اگر کسی ذہین انسان کے سامنے یہ سوالات تو موجود ہیں کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، جسے کہا نا کہ انسان کی جو آنکھ جو شعور کے کھلتی ہے تو وہ بالکل مڈ وے میں، اسے کچھ پتہ نہیں میں دو سال میں کیا تھا، تین سال میں، چار یا پانچ سال کا ہوا تو کچھ جو آپ کے میموری جو ہے اس کے اوپر تھوڑا بہت پرنٹ آپ کو نظر آ جائے گا، بچپن کے کوئی واقعات سنی، حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اب کسی شخص کو اگر معلوم نہیں ہے کہ میرا خالق اور میرا رب ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنی آزاد مرضی سے تو نہیں آیا، اور پھر یہ کہ جو موت ہے وہ اینڈ نہیں ہے میری زندگی کا، یہ نہیں ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، میرا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ موت تو اصل میں یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، یہ تو ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر آپ کو عالم آخرت میں، اس سے پہلے ایک فیز ہے عالم برزخ کا، لیکن اس کے بعد عالم آخرت میں داخل ہونا ہے۔ تو یہ سوالات انسان کو حد درجہ بے چین کرتے ہیں۔ اب فرمایا علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، گویا کہ وہی آتے ہی ان تمام سوالوں کے جواب مل گئے، تم خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں تمہارے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اپنے خالق اور مالک کا کہنا مانو، اور یہ نہ سمجھو کہ زندگی کا اینڈ جو ہے وہ بہت ہے، بس ختم ہو جاؤ گے جس طرح کوئی حیوان مر کھپ گیا، نہیں بلکہ یہ تو آغاز ہے اگلی زندگی کے، کہ جاویدہ فہم دوا ہر جم دوا زندگی۔ تو وزانہ رکھا ذکر، اور آپ کا یہ جو ہے ایک بہت بوجھ جو آپ کے اوپر تھا وزرک، اس کو ہم نے آپ کے اوپر سے دور کر دیا، الذی انقض ظہرک، اب اس کیفیت کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ وہی کیفیات ہے، اس کی ایک تعبیر دوسری بھی کی گئی، یہ وہ کالے رسالت کی تعبیر ہے کہ جو فرمایا گیا تھا سورہ مزمل میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے والے، یہ رسالت کی ذمہ داری، تو یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ لیکن یہ کہ بہرحال امیڈیٹ کی جو بات آ رہی ہے کہ جس میں گویا کہ وہ تمام باتیں کہ جو آپ کے لیے بہت بڑے سوالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو کھول دیا، یہی ایک ذہنی ارتقاء ہے جو قرآن حکیم میں ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ یہ سورج کی پرستش کرنے والے بھی موجود تھے، چاند کی پرستش کرنے والے بھی، اور ستارہ نجوم پرستی بھی وہاں چل رہی تھی، ان تمام چھلنیوں میں سے گزر کر بالآخر وہ رب کی توحید تک پہنچ گئے، انی وجہت وجهی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فانما رفعنا لک ذکر، اور ہم نے آپ کا ذکر تو بہت بلند کر دیا ہے۔ آج بھی ایک جو ہے یہ بات مسلم ہے کہ اس روئے عرضی پر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ زمین میں کہیں نہ کہیں محمد کی رسالت کی گواہی نہ دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آزان ایک صاحب نے تو جو شروع کیا تھا وہ جاوا سماٹرا کے باغ کے، جس وقت وہاں سورج شروع ہوتا ہے فجر کی آزان ہو رہی ہوتی ہے اور اس طرح سورج بڑھتا چلا جاتا ہے، تو گویا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا، اس وقت بھی دنیا کے پتہ نہیں کتنے علاقوں میں کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہوگی، کہیں عصر کی ہو رہی ہوگی، مغرب کی ہو رہی ہوگی۔ ورفعنا لک ذکرک، انہوں نے تو کہا تھا کہ اب آپ کا جو ہے آپ تو بالکل ہی ابتر رہ جائیں گے، آپ کی تو نسل آگے چلی نہیں گی، اب آپ کا نام اگلی نسل میں کہاں جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو جو بلندی عطا فرمائی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ نے عسر کے ساتھ تنگی اور مشقت کے ساتھ جو ہے یسر بھی رکھ دی، آسانی بھی ہے۔ آج حالات بظاہر بہت تنگ ہیں، مسلمانوں کے اوپر اثر حیات جو ہے وہ بہت تنگ کیا جا چکا ہے، بظاہر کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے کامیابی دے گا، آپ کو آسانی سہولت فراہم کرے گا۔ انما العسر یسرا، دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، فإذا فرغت فانصب، جب آپ دن بھر کی مشقت سے فارغ ہوں تو رات کے اوقات میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ حضور کا طریقہ بھی یہی تھا، رات کو دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں پروردگار، عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام، دونوں میں سے کسی ایک کو، عمر ابن حشام ابو جہل ہے، اس لیے کہ بڑے چیزہ چیزہ لوگوں میں سے تھے، ان کے فالوورز بہت تھے، ان دونوں میں سے اگر کوئی شخص ایمان لے آیا تو گویا کہ ایک موقع مل جائے گا، وہ لوگ بھی تھے جو ان کے فالو کرنے والے وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ لالچ بھی حضور کو ہوتی تھی، رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور۔ پیدا فرقت فنصب، اس سے دوسری مراد یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ تبلیغ اور دعوت کے فارغ کام سے فارغ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دے تو اب آپ اپنے رب کے ساتھ لو لگا دیجئے، فنصب و الی ربی کا فرغب، اور راغب ہو جائیے اپنے رب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آخری صورت ہے، اس کے بعد پھر ہم ختم کریں گے، لیکن اس ختم کرنے سے پہلے چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، آپ حضرات تشریف رکھیے گا۔ وتین و زیتون، قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی، وتور سینین اور قسم ہے تور سینین کی، وہاد البلد الامین اور قسم ہے اس شہر کی جو بہت ہی امن کی جگہ ہے۔ یہ چار علاقے ہیں کہ جن کی قسم کھائی گئی، اگرچہ بظاہر تین انجیر کو کہتے ہیں، زیتون زیتون کا پھل ہے، تور سینین کے بارے میں تو بہرحال سب کو معلوم ہے، کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، لیکن تین اصل میں انجیر کی مناسبت سے وہ جگہ عراق کا علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ زیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین، ارض فلسطین، اور زیتون کا پھل جو ہے وہاں بہت زیادہ ہوتا تھا، اس نسبت سے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. وہ طور سینین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ، اس کے اندر تو کوئی کسی کو ابہام ہے ہی نہیں. وہ ھذا البلد الامین، اور یہ شہر مکہ جو امن والا شہر ہے، یہاں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ انسان کے اوپر ایک دور گزرا ہے، اور اب بھی ہمارے فلسفے اسی کے قائل ہیں، کہ انسان تو اصل میں ہے ہی گندگی کی پوٹ، اس کے اندر خیر نام کی شے نہیں ہے، شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ ان انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ مبعوث فرمائے. اگر استقامت دیکھنی ہے، صبر کا کوئی گراہ دیکھنا ہے، تو ہمارے بندے نوح کو دیکھو، بتین، وہ سرزمین کے جہاں انجیل بہت کثرت سے ہوتی تھی. پھر اسی طرح زہد کو اگر دیکھنا ہے، للہیت اگر دیکھنی ہے، تو ہمارے بندے عیسیٰ کو دیکھ لو، جو کہا تھا حضور نے، من کان یسر ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبہ ابی ذر. جو شخص جو ہے حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، تو میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے. ان کے اندر جو زہد اور جو ایک توکل، اور جو جسے آپ کہیے کہ ذات دنیاوی سے کنارہ کشی والا، ان سے سب سے بڑھ کر تھا. تو گویا کہ یہ تمام شخصیات اس پر گواہ ہیں کہ انسان جو ہے مجرد گندگی کے کیڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت معراج، بہت عروج عطا فرمائی. سب سے بڑی گواہیاں یہ ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آگے اس کے اوپر ایک مزید جو ہے مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ ہم نے انسان کو بہت اونچے مقام پر پیدا کیا. یہ گل سرسبد ہیں نو انسانیت کے. کون کہتا ہے کہ انسان جو ہے گندگی کا کیڑا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اگر صرف اپنی حیوانی جبلتوں پہ، آج مغرب کے اندر سوائے اپنی حیوانی جبلتوں کے علاوہ کوئی شے پیش نظر ہے ہی نہیں، روح کے نام سے وہ واقف ہی نہیں. آخرت کا تصور، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور، کوئی عذاب کی خبر، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں انسان اور کسی حیوان میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ان میں تو ایسا سیٹ بھی موجود ہے جن کی پوری پوری آبادیاں اپنے جسم کے اوپر ایک کپڑے کی دھجی تک نہیں رکھتی. انسان جس طرح دنیا میں آیا تھا ننگا، اسی طرح ننگا رہنا چاہیے. کیا تماشا، ہم نے کپڑوں کے جو ہے اوپر بوجھ ڈال دیا اپنے اوپر، یہ شرم حیا یہ ہے، کہاں سے آ گئی ہے؟ سب بھکوسلے ایسے لوگ موجود ہیں، پورے پورے قبیلے موجود ہیں امریکہ کے اندر، کہ جنہوں نے آج تک کپڑا جو ہے اپنے تن کے ساتھ نہیں لگایا. تو ایک سوچ وہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گندگی اور گھناؤنا پن اپنی انتہا پر، اور دوسری طرف پول اپارٹ ہیں وہ شخصیتیں، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گواہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی تقریب، اونچے مقام پر پیدا کیا تھا. ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین بھی بتا دیا، حیوانیت میں وہاں تک گئے کہ کوئی حیوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب انسان کے اوپر درندگی اگر جو ہے سوار ہوتی ہے، تو کوئی درندہ جو اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا، معصوم بچوں کو بھون دے گا. اور جب شہوت سوار ہوتی ہے، تو کوئی سور اس کے قریب نہیں آ سکتا. حیوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اخلاقی جو ہے اقدار وضعیت کی ہیں، ان میں ایک خاص ایج سے پہلے کوئی حیوان سوچ بھی نہیں سکتا. اور ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کس قسم کی خبریں آپ سنتے ہیں، چار سال کی بچی، پانچ سال کی بچی، دس سال کا بچہ، آٹھ سال کا بچہ، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے. یہی حضرت انسان ہے نا، ثم رددناہ اسفل سافلین. اور پھر جب یہ نچلوں میں آیا، تو سب سے نچلا ہو گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایماندار، جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرٌ غیر ممنون، ان کے لیے تو وہ اجر ہے جس میں کہیں کوئی انقطاع نہیں ہے، جو مسلسل جاری رہے گا. فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں قیامت کے انکار پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ تمام حقائق تمہارے سامنے ہیں. کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کا مشاہدہ کرو. پھر یہ گلے سرسبز جو انسانیت کے ہو گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو. علیہ اللہ بحکم الحاکمین، تو کیا اللہ ہی نہیں ہے کہ جو تمام حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا، سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے؟ اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ بلا، کیوں نہیں ہے پروردگار، ونحن علی ذلک من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی احکم الحاکمین ہے. صدق اللہ العظیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.